میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا ایک قطعہ ہے، اس کا عنوان ہے جام قرب۔ جام قرب۔ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکی۔ نفل عبادات، نمازیں، تلاوت، روزہ، اذکار اور دیگر عبادتیں کر کے جو لذت آتی ہے، اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے، عبادات کا نور، اطاعت کا نور حاصل ہوتا ہے، وہ بجا ہے اپنی جگہ، لیکن شکست آرزو کا مقام یعنی اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا، اس سے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام قرب عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، اللہ کا پیار عطا ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا ہے میرے مرشد نے کہ طاعت کی لذت تو چکھی ہے، لیکن شکست آرزو کی لذت بھی چکھو، پھر اس کا مقام بھی دیکھو۔ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، سر فروشی، دل فروشی، جاں فروشی سب صحیح، سر فروشی، دل فروشی، جاں فروشی سب صحیح، پی کے خونِ آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ، پی کے خونِ آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ، سر فروشی، دل فروشی، جاں فروشی سب صحیح، پی کے خونِ آرزو پھر کیسے جامِ قرب دے۔ یعنی میدانِ جہاد میں بھی سر فروشی کا ایک مزہ ہے۔ یوں فرمایا کہ شہید جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کوئی کمی ہے، کوئی چیز چاہیے، تو کہے گا کہ کوئی کمی نہیں سوائے ایک لذت کے، اور وہ یہ لذت ہے شہادت کی۔ اور کہا کوئی حسرت ہے، کہا کہ ہاں حسرت یہ ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر آپ کے راستے میں قتل ہوں، پھر بھیجا جاؤں، پھر قتل ہوں، پھر بھیجا جاؤں، پھر آپ کے راستے میں قتل ہوں۔ تو شہادت کا درجہ اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، مبارک ہے، لیکن ذرا یہ جام بھی پی کے دیکھو، اللہ کے قرب کا جام، کہ اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، گناہوں کے تقاضے کو توڑنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اپنے دل کو توڑ دینا، گناہوں کا تقاضا آئے لیکن اس پر عمل نہ کر کے دل کو توڑ دیں اور غم اٹھا لیں، اس غم کا، اس خون آرزوئی جو خون ہے، ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شعر اس مضمون کو حضرت کے اس مضمون کو ایک شعر میں فرمایا ہے کہ دوستو چراغ دنیا کے بوٹیوں کے تیل سے بوٹیوں کے جلتے ہیں، دوستو چراغ دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں، اور دل میں عشق خدا کے چراغ آرزو کے لہو سے جلتے ہیں، دل میں لیکن عشق خدا کے چراغ آرزو کے لہو سے جلتے ہیں۔ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، سرفروشی دل فروشی جان فروشی سب سہی، پی کے خونِ آرزو پھر کہتے جامِ قرب دیکھ، پی کے خونِ آرزو پھر کہتے جامِ قرب دیکھ۔ ہمارے حاضر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے اسی پہ، فارسی شعر ہے، از لبِ نادیدہ صد بوسہ رسید، منچ گویم روح چے لذت چشید۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، کسی بھی گناہ کو نہ کرنے کا غم اٹھاتا ہے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اور اپنے دل کو توڑتا ہے، اپنی خواہش کا خون کرتا ہے، تقاضے آتے ہیں کہ غیر شرعی تقریبات میں جانے کا دل کرتا ہے، گناہوں کے ماحول میں جانے کا دل کرتا ہے، گناہ کا دل کرتا ہے، لیکن اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، دل ٹوٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جو لذت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اس دل توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا فرماتے ہیں، فرمایا از لب نادید صد بوسہ رسید، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے دل پر اتنا پیار آتا ہے جو اللہ کی خاطر ٹوٹتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو دکھائی دیتے نہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کا پیار لے لیا، اندیکھے لبوں سے پیار لے لیا۔ من چ گویم روح چے لذت چشید، میں بیان نہیں کر سکتا جو مزہ اس کا ہے کہ میری روح اس کی کیا لذت حاصل کرتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا پیار لے لیا۔ آج ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پڑھا بھی ہے کہ یہ خاتون کے صحابیہ کے شوہر، باپ اور بھائی تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، اور لوگوں نے جب ان کو خبر کی کہ تمہارے تینوں یہ رشتے ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، تو یہ وہاں سے نکلیں اور لوگوں سے یہ دریافت کرتی تھیں کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں، ان کی خبر دو مجھے۔ تو جب لوگوں نے ان کو خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں الحمدللہ، تو وہ تب بھی مطمئن نہیں ہوئی، بلکہ کہنے لگیں کہ مجھے ان کا دیدار کرا دو تاکہ میں اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں ان کے جوان سے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ کے بعد کوئی بھی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، آپ خیریت سے ہیں تو سب خیریت ہے۔ تین قریبی رشتے خون کے، باپ، بھائی اور شوہر، تینوں چلے گئے، عورت کے لیے کیا رہ گیا، لیکن کیا محبت تھی اللہ کی اور کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن دل میں آج یہ بات آئی کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں کہ مخلوق کی خاطر ہم خدا اور رسول کا قانون توڑ دیتے ہیں، شریعت کے خلاف چل لیتے ہیں، داڑیاں مونڈ لیتے ہیں، شرعی پردہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بے پردہ باہر عورتیں ہماری بیٹیاں پھر رہی ہیں۔ لیکن ان کو یہ سبق لینا چاہیے اس واقعے سے کہ صحابہ کو کیسی تمنا ہوا کرتی تھی اللہ کے راستے میں اپنی جان فدا کرنے کی، اور کیا محبت تھی اللہ اور اس کے رسول کی کہ تیر کھا رہے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، دشمنوں کی طرف منہ کر کے، اور تیر پہ تیر چلے آ رہے ہیں اور تیر کھا رہے ہیں، نہتے ہیں، ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، سر سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں کہ تیر پہ تیر آ رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، لیکن وہاں سے ہٹتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی خراش بھی آنا ان کو برداشت نہیں ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ دیکھنے کے لیے نظر اٹھاتے ہیں تو آپ کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے، کوئی زخم نہ ہو جائے، آپ نیچے ہی رہیے، ہمارا سینہ حاضر ہے تیر کھانے کے لیے، کہیں آپ کو نقصان نہ ہو. یہاں تو یہ معاملہ ہے، اور ہم لوگوں کا کیا ایمان ہے کہ ذرا سے لوگوں کی باتیں بناتے ہیں لوگ، اور ہم دین پر چلنے میں شرمانے لگتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بس آج تو مجھے یہی سبق ملا، بہت دل کو متاثر کیا اس بات نے کہ صحابہ کی کیسی شان تھی، کیسا ایمان تھا، اور ہم لوگ جو ہے ذرا ذرا سی، حالانکہ ہمت دی ہے اللہ نے، یہ نہیں کہ ہمت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے تو اس کو مضبوط بناؤ، یہ تھوڑی ہے کہ کمزوری ایمان کا بہانہ بنا کر ہم ان سب چیزوں سے چھوٹ گئے. کمزور ایمان سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اور نڈر ہو کے چلیں اللہ کے راستے میں، کسی سے نہ ڈریں، سوا اللہ کے کسی سے نہ ڈریں. تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ کو اس پر پوری قدرت ہے، تو اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈریں، اور جو قانون اللہ اور رسول کا ہمیں معلوم ہو جائے اس پر جی جان سے فدا ہوں، اور مر مٹنے کی جذبہ رکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم خدا کا قانون نہیں توڑیں گے. کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی دوستی ٹوٹ جائے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم اس رشتے کو نہیں توڑیں گے جو ہمارا اللہ اور رسول سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت تمام اہل و عیال سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان بنانے کی توفیق دیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی ایمان کی کمزوری کا بہانہ بنا کر خاموش بیٹھ جائیں، اس کے بھائی کیا کریں، ہمارا ایمان کمزور ہے. سوال ہوگا قیامت کے دن کہ دوسرے جو اس زمانے کے اولیاء اللہ جب دین پر چل رہے تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، ان کے بھی کام کاج کاروبار تھے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے بھی لوگ ان کو بھی تانا دے رہے تھے بازے، اور ان کا بھی مذاق اڑ رہا تھا، جب وہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو تم کیوں نہیں چل سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سوال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمانوں کی خیر منانے کی توفیق دیں، اور ان کو مضبوط کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنی سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدا تعالیٰ کے قانون کی عظمت اور خوف اور محبت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر فسكت حتى ظننا انه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء وقال اين السائل وكانه حمده فقال انه لا ياتي الخير بالشر وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبتا او يلم الا اكله الخضر اکلت حتم تدت خاصرتاها استقبلت عن عین الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فاکلت وان هذا المال خضرت حلوت فمن اخذ بحقه وضعاه في حقه فنعم المعونة هو ومن اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے کے بعد تمہارے لیے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں دنیا کی تر و تازگی اور زینت بھی ہے جو فتوحات حاصل ہونے کے بعد تمہارے سامنے آئے گی۔ ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا، کیا بھلائی اور خیر اپنے ساتھ برائی اور شر کو لائے گی؟ یعنی مثلا فتوحات کے سلسلے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا کیا وہ بدی کو بھی ساتھ لائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال قائم کر لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور پھر فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ نے سائل کے سوال کو قابل تعریف سمجھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلائی برائی کو ساتھ نہیں لاتی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ بہار کا موسم جو سبزہ اگاتا ہے وہ بھلائی ہے اور کسی قسم کی برائی اس میں نہیں، لیکن وہ جانور کا پیٹ پھلا کر اس کو مار ڈالتا ہے یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ برائی سبزے میں نہیں، جانور کے فعل میں ہے، یعنی گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اس طرح کھائی کہ اس کا پیٹ خوب بھر گیا اور اس کے دونوں پہلو تن گئے، یعنی اس نے سبزہ کھانے میں حد سے تجاوز کیا اور ضرورت سے زیادہ کھا لیا، جو برائی اور خرابی کا باعث ہوا۔ پھر وہ دھوپ میں بیٹھا، یعنی جانور کی عادت ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دھوپ میں بیٹھتا ہے تاکہ دھوپ کی گرمی سے پیٹ نرم ہو جائے۔ پتلا گوبر کیا اور پیشاب کیا، یعنی دھوپ کی گرمی نے پیٹ کو نرم کر کے پیشاب اور پیخانے کو خارج کر دیا، اور پھر چراگاہ کی طرف لوٹ پڑا اور پھر گھاس کو کھایا۔ یہی حال انسان کا ہے، جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بے دریغ خرچ کرتا ہے اور معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کا یہ مال سبز اور خوشگوار تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ جو شخص اس کو جائز طریقے پر حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس کا شاہد ہوگا، یعنی اس کے اسراف وغیرہ کی شہادت دے گا۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی دولت جب آتی ہے تو آدمی میں عیش اور آرام کی فکر اور آخرت سے غفلت شروع ہو جاتی ہے، اور دل میں بڑائی اور جاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دنیا کی محبت میں آلودہ نہ ہوئے، دوسرے وہ جو آلودہ ہوئے پھر توبہ کر کے پاک و صاف ہو گئے، تیسرے وہ جو بغیر توبہ ناپاک اور آلودہ ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا مانند سانپ کے ہے، اور سانپ کو لینے سے پہلے اس کا منتر سیکھنا ضروری ہے، اور منتر یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے کہ کہاں سے حاصل کرنا جائز ہے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اور وضاحت اس کی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ منتر اس کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے متقی بندے کی صحبت سے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ یہ حدیث تائید کرتی ہے اس ارشاد کی کہ لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز و جل۔ ترجمہ، مالداری مضر نہیں اس کو جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، غسل کی سنتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں فرائض غسل بیان کی جا رہے ہیں۔ غسل کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے موافق ہے۔ غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے، لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے۔ غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا اس طرح کے سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، یہ اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک مبالغہ پانی ڈالنا چاہیے، مبالغہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ دانتوں میں اگر کوئی چیز ریشے وغیرہ گوشت کے یا کھانا پینا کوئی اٹکا ہوا ہو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے، ورنہ پورے منہ میں پانی نہیں جائے گا، غسل نہیں ہوگا۔ ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، لیکن کوشش کرے کہ اس میں تھوڑا سا پانی اوپر تک جہاں تک آسانی سے ہو اور بھی زیادہ چڑھا لے تاکہ احتیاط ہو جائے، اور ناک کو اچھی طرح صاف کر لے۔ اگر ناک میں ریزش لگی ہوئی ہوگی، چپکی ہوئی ہوگی، تو غسل نہیں ہوگا۔ سارے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، ایک مرتبہ بہا دینے سے غسل کے فرائض ہو جاتے ہیں۔ اور بدن پہ پانی بہانے میں بھی یہ خیال کریں کہ اگر جیسے خواتین کو نیل پالش لگائی ہے تو اس کے اوپر وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، پہلے اس کو صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح جسم پہ کوئی چیز چپکی رہ گئی تو بھی غسل نہیں ہوگا اور ناپاک رہے گا۔ اور اسی طرح ناف کے جو سوراخ ہے اس کے اندر بھی اچھی طرح پانی پہنچانا، کانوں میں ٹھیک سے پانی پہنچانا، یہ سب فرائض میں شامل ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت۔ دوسری روایت انجاح الحاجہ میں بعد تصحیح حدیث مذکور کے کہا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سابق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف سے کہا، انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا اوپر والی سکھلا کر کہا کہ یہ پڑھ۔ چنانچہ اس نے یہی کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو پھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور کام پورا کر دیا۔ یہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، پہلی روایت ہم نے پڑھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، یہ دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ باب صلاۃ الحاجت میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نابینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے اس کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہو۔ اے اللہ آپ کی شفاعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے۔ اس طرح سے دعا سکھلائی تھی، اس دعا کا تذکرہ اس میں ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے توسل بعد الوفات بھی ثابت ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے لیکن صحابی نے یہ ان کو سکھلایا تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کا وسیلہ ثابت ہے اس سے۔ اور علاوہ ثبوت روایت کے درایتن بھی ثابت ہے، کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جو توسل کا حاصل بیان کیا گیا ہے وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے، اور ندا کا شبہ یہاں بھی نہ کیا جاوے تو وجہ سے ایک تو متبادر قصے سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے سو وہاں حضور قریبی تشریف رکھتے ہیں، ندا غائب لازم نہیں آئی۔ دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے، ندا بقصد تبلیغ ملائکہ ان کے حال سے ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہماری اس امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما، یا اللہ تمام مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر مہلک بیماری سے خصوصاً یہ کرونا سے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے بھائی کے گھر والے بھی اس میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں، ہسپتال میں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیں، اے اللہ سب کے سب مسلمین و مسلمات کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیں، اے اللہ اس سے خوف و دہشت پھیلی ہوئے، اے اللہ اس خوف و دہشت کو بھی دور فرما دے اپنی رحمت سے، اللہ امن اور چین اور عافیت نصیب فرما دے، ہر طرح سے عافیت نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.